الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت علما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم، نہایت مکرم بزرگوں اور بھائیوں، سامعین کرام، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی زندگی کو ایک محور کے تحت رکھا ہے اور زندگی میں مختلف مراحل، عروج اور زوال، خوشحالی اور تنگی، صحت اور بیماری، امن اور جنگ، مختلف روئے زمین کے انسانوں کے لیے جو مقدر میں فرما دیا گیا ہے، وہ ان مراحل سے گزر کے دنیا میں اپنا مقررہ وقت پورا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے بشریت سے ہی انسان کو علم کی طرف متوجہ فرمایا ہے. اول تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی ہے، پوری امت اس پر متفق ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ جو دوسرا احسان فرمایا ہے وہ ہے تعلیم کا احسان. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالی نے تعلیم عطا فرما دی حضرت آدم کو انسان کی ضروریات کی. تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیگر مخلوقات اللہ تعالی کے حکم سے پیدا ہوئی ہیں، ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں مقرر فرمائی گئی ہیں، مثلا فرشتے ہیں تو ان کا کام لا يستاخرون عنه ساعة ولا يستقدمون لا يسبقونه بالقول، اللہ تعالی کا حکم من وعن بجا لانا، اس پہ عمل کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس لیے فرشتوں کو پیدا کیا گیا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ تاریخ سے اور آثار سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل جنات کی تخلیق ہو چکی تھی، اور اس روئے زمین پہ، اس کے طول و عرض پہ، اس کے جنگلات اور وادیوں پہاڑوں پہ اللہ تعالی نے جنات کو رہنے اور آباد کرنے کی توفیق دی تھی. لیکن چونکہ جن ناری مخلوق ہے، آگ سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، مشکلات برپا کرنا، نقصان پہنچانا، یہ تمام کے تمام اوصاف اس میں غالب تھے. اسی لیے تو مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو گزشتہ ماضی تھی، یا جس کو کہتے ہیں گزشتہ ریکارڈ تھا، اس کو دیکھ کے اگلے مستقبل کے بارے میں اپنی جو اشکالات تھے وہ اللہ تعالی کے حضور پیش کیے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے یہ فساد اور خون بہانے کا مرتکب ہوتا ہے. علماء کرام نے یہاں پہ یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جنات اس سے قبل دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر چکے تھے. اور یا پھر یہ کہ خلیفہ یہ خلافت سے ہے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو احکام کو نافذ کرتا ہے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو تعلیم کو نافذ کرتا ہے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب اور اپنے خدا کی تعلیم، شریعت، دین، احکام، ان سب کی حفاظت کرتا ہے، اور ان سب کے اعمال میں ضرور بالضرور قصاص بھی نافذ ہوگا، حد قذف بھی نافذ ہوگی، مختلف قسم کے جو اسلامی قوانین ہیں حدود اور قصاص کے، وہ تب ہی نافذ ہوں گے جب پہلے شر فساد ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا ہے، ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اور تمام ملائکہ نے سجدہ فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی یہ عظمت اور یہ مقام، یہ مرتبہ، علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا. اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا گیا، حضرت آدم کی اولاد حضرت شیث علیہ السلام، حضرت شیث کی اولاد حضرت جرجیس علیہ السلام، حضرت جرجیس کی اولاد حضرت ادریس علیہ السلام، اور حضرت ادریس کے اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام، یہ تمام انبیاء ہیں. اور ان کا جس طرح انسانیت کا رشتہ آپس میں جڑا ہوا ہے، اسی طرح شریعت اور علوم کا رشتہ بھی آپس میں سنت کے ساتھ متصل ہے، جڑا ہوا ہے. لہذا مدعا یہ ہے میرا کہ اللہ تعالی نے انسان کو علم سے آراستہ فرمایا ہے اس لیے تاکہ اس کی انسانیت کمال کو پہنچے. اور یہ علوم کا سلسلہ کیونکہ دنیا میں جو علوم ہیں جسے ہم عام طور پہ فنون کہتے ہیں یا ہم جسے آج کل کی ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کی بنیادیں بھی انبیاء کرام سے جا کر ہی ملتی ہیں. مثلا جو طب کا شعبہ ہے، میڈیکل کا شعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں ایسے معجزات عطا فرمائے کہ وہ یہیں سے آگے بڑھا ہے. وَإِنِّي أُبْرِئُ الْأَبْرَصَ وَالْأَكْمَهَ بِإِذْنِي وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے رسول بن کے مبعوث ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو رسول کو پھر معجزات عطا فرمائے جاتے ہیں. معجزات یعنی خارق العقل، جو عام طور پہ کامن سینس میں اور عقل میں آنے والی بات نہ ہو لیکن وہ کسی سے سرزد ہو جائے اور وہ اللہ کا نبی اور صاحب وحی ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مادرزاد اندھا، یعنی جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، حضرت اس کو دم فرما لیتے تھے، توجہ فرما لیتے تھے، دعا فرما لیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور اسی طرح ابرس، کوڑ کا مریض، خطرناک بیماری کہتے ہیں کہ آج تک وہ لا علاج بیماری ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو کوڑ کا مریض حضرت کی خدمت میں لایا جاتا تھا، حضرت اس کے لیے دعا فرماتے تھے، توجہ فرماتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. قرآن کی آیات میں ہے یہ سب کچھ. اور اس سے بڑھ کے منتہی معجزہ، وہ احیی الموتی باذنی، اور میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. باقاعدہ تاریخ میں آتا ہے کہ انبیاء بہت ہی زیادہ امت کے بارے میں شفیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں. لوگ آ جاتے تھے روتے دھوتے کہ جی میرے والد انتقال کر گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے زندہ ہو جائیں. حضرت دعا فرماتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے. پھر کوئی آ جاتا تھا روتے ہوئے کہ جی میری والدہ انتقال کر گئی، میرے بچے مر گئے، آپ دعا فرمائیے اللہ سے یہ زندہ ہو جائیں، وہ زندہ ہو جاتے تھے. تو آج جو پوری کی پوری شعبہ طب ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے یا کسی بھی قسم کا ہو، اس کی بنیاد اور اس کے اصول وہ اللہ کے ایک نبی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی منتہا بھی وہی ہے. بلکہ آپ غور کیجئے کہ ہمارے ہاں ہسپتالوں میں، کلینکس میں آپ کو مسیحی کام کرتے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے. ایک دفعہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ عجیب نقطہ ہے، غور کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا، فرمایا کہ کیونکہ ان کے جو پیغمبر تھے یہ ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا جو معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا تھا تو یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں، وہ کتابیں ختم ہو چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کے بعد تمام انبیاء اور مرسلین کی باعث وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں بدل چکی ہے. کوئی موسیٰ کا اقرار کرے اور موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے اور محمد کو نہیں مانتا ہو تو اس کی یہ اقرار کسی کام کا نہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا چکے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے تمام فرشتوں پہ، وکتبہ اللہ کی کتابوں پہ، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پہ. علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا یا میں عزیر کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس قاعدے کے موافق کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تفصیلی اور ان سے قبل آنے والے انبیاء پر ایمان اجمالی ہمارے لیے لازم ہے. ان کی کیا تعلیمات تھیں، ان کی کیا تفاصیل تھی، وہ کیا احکام لے کے آئے تھے، उससे हमारा सरोकार उस हद तक ही है जिस हद तक हमें शरीयत में बताया गया है। मिनहुम मन कससना अलैका, ए पैगंबर, हमने बहुत से अंबिया ऐसे हैं जिनका आपसे जिक्र फरमा दिया। व मिनहुम मन लम नक्ससहुम अलैक, और बहुत से ऐसे हैं जिनका हमने आपसे कोई जिक्र नहीं फरमाया। व कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहि सलाम को अपना हम कलाम बनाया था। इस आयत के ज़ेल में तफसीर कुर्तुबी में यह वजाहत की गई है कि अंबियाए किराम जो दुनिया में इंसानों की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए हैं उसमें दो अकवाल। एक कौल 2,64,000 अंबिया का और एक कौल 1,24,000 अंबिया का जो ज्यादा मारूफ और मशहूर है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये इतना बड़ा सिलसिला, ये इतनी बड़ी कायनात और इतने अजीम शान मकासिद, हजरत आदम की तखलीक, उनका मलाइका के सामने पेश किया जाना और उनको इल्म से आरास्ता करना और उसके बाद मस्जूदुल मलाइका बनाना और उसके बाद उसको इकराम वाला बनाना, फजीलत वाला बनाना, ये सब किस लिए फरमाया गया है? अगर आप गौर करें कुरान और सुन्नत की तालीमात पे, वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क वमा उरीदु अन युत्इमून, मैंने तो जिन्नात और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है, इनसे न मुझे कुछ खाने का चाहिए और न ये मुझे कुछ दे सकते हैं। लिहाजा इंसान अगर अक्ल सलीम का मालिक हो, संजीदा हो और अपने लिए नजात और फलाह का तालिब हो और वो ये चाहता हो कि उस रोज महशर जब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में पेश होऊंगा तो मैं नेक अमल के साथ जाऊं, मैं खैरियत के साथ जाऊं, मैं सआदत के साथ जाऊं, तो उसके लिए लाजिम है कि वो उलूम को हासिल कर ले। और उलूम को हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर हर जमाने में मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ सनदें और मुख्तलिफ रास्ते कायम फरमाए हैं, उन रास्तों से उलूम के समंदर आगे बढ़ते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स उलूम को छोड़ दे या उलूम के अहकाम के खिलाफ कर बैठे तो फिर वो जितना ही करीबी ही क्यों ना हो, यहां तक के कुरान में है वतलु अलैहिम नबाब नई आदम बिल हक, आप इनको बताइए हजरत आदम अलैहि सलाम के बच्चों का किस्सा। इज करबा कुर्बानन, जब उन्होंने सदका दिया कुर्बानी की, फतुकुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखर, एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल नहीं हुई। قال لا اقتل انك, तो काबिल कहने लगा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। قال انما يتقبل الله من المتقين, हाबील ने कहा इसमें तो मेरा कोई कसूर या कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला उसकी इबादत कबूल करते हैं जो अल्लाह से डरता हो। तो हजरत आदम के बेटे हैं लेकिन एक नेकबख्त हुआ और एक बदबख्त हुआ है। और हजरत नूह अलैहि सलाम अपनी कश्ती में सवार हैं, वो कश्ती जो अल्लाह के हुक्म से बनाई गई, वो कश्ती जिसे देख के मजाक उड़ाया गया, वो कश्ती के जिसके बारे में ये कहा गया कि शायद नूह जो है वो मजनून हो चुके हैं, पानी है ही नहीं और कश्ती बना रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि कुफार की तबाही का वक्त आ पहुंचा है, अपने साहबजादे के लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने वो दुआ नामंजूर फरमाई, इसलिए कि अंबिया और रुसुल के रास्ते से वो हट चुका था। और ये सिलसिला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने तमाम को पहुंचा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे तो तालीम देने वाला बना के भेजा गया है। سینوں کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انی اوتیت علما، مجھے اللہ تعالی نے علوم کے خاص خزائن عطا فرمائے ہیں. قرآن میں تصدیق موجود ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سکھایا گیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ تعالی کا عظیم احسان آپ پر ہوا ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو کیا معلوم تھا کہ کتاب اور ایمان وہ اس کی تفاصیل کیا ہیں. ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس کو نور بنا کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. نہدی بھی من نشاء من عبادنا، اور ہم جسے چاہیں اسے ہدایت دیتے. انک لا تہدی من احببت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا جان ابو طالب کی خدمت میں موجود ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو کلمہ پڑھنے کے بارے میں طعنے دیے اور کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ملت کو چھوڑنا چاہتے ہیں. قرآن کی آیات نازل ہوئیں، انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ کسی کے انجام کے اعتبار سے ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالی جسے چاہے اس کے خاتمہ بالخیر فرما دیں اور انجام اس کا بہترین ہو. حدیث شریف میں آتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، خواتیم ختم کی جمع ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے سے ہوتا ہے. تو یہ عجیب تضاد ہے کہ انبیاء کا کام تو ہدایت دینا ہے، انبیاء کا کام تو ہدایت کی طرف بلانا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اور دوسری جگہ کہتا ہے انک لتدعو الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. علماء کرام نے بہترین توجیہ فرمائی ہے کہ پیغمبر کا کام ہدایت کے راستے پہ لانا ہے، اور اب اس راستے میں یہ کہاں تک جائے گا اور کہیں آگے جا کے دائیں بائیں بھٹک تو نہیں جائے گا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے. وہ اللہ تعالی کا خاص فضل اور احسان اور اللہ تعالی کی رحمت جب شامل حال ہو، اور اس کے لیے شرط ہے کہ ایمان اور عمل پر انسان مستقیم کھڑا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی بوقت نزع اور قبر میں اترنے سے پہلے تک ایمان کو ساتھ ساتھ فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ایمان نصیب فرمائے اور بوقت نزع شہادتین اور کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر میں ہمیں جب ہم سے سوال ہو کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ دنیا کی جو خوشیاں ہیں یہ چند روزہ ہیں، آج ہے کل نہیں ہے، آج نہیں ہے کل ہوگا، کب تک ہوگا نہیں معلوم، آپ کب تک ہیں نہیں معلوم، میں کب تک ہوں نہیں معلوم، لیکن جو آخرت کی خوشیاں ہیں وہ بکمال ہیں، اور کمال اس میں یہ ہے کہ خالدین فیہا ابدا، نہ ختم ہونے والی نعمت ہے. اور العیاذ باللہ جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے شرک کیا، جو برے اعمال میں لگے رہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالی نے فرما دیا خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اسی لیے علماء کرام نے بہت زیادہ مسلمانوں کو اس بارے میں تنبیہ بھی فرمائی ہے، تالیف بھی فرمائی ہے، تقاریر بھی کی ہیں کہ مسلمان کو اپنا عقیدہ، اپنا اعتقاد، اپنی توحید، اپنا ایمان، اس کی حفاظت سب سے پہلی پرائیورٹی میں کرنی. آج کل الحمدللہ ہمارے ہاں، میں نے ابتدا میں بات کی کہ انسان ایک زندگی کے ادوار سے گزرتا ہے. ہمارے ہاں جو اللہ تعالی نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ، یہاں تک کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تک، یہ جو انبیاء کرام سے ہماری اہل حق کی سند ہے، یہ جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے ضرورت محسوس فرما کے ایک دار العلوم قائم کیا جب ہندوستان میں علم کو کچلا جا رہا تھا، جب ہندوستان کے مسلمانوں کو علمی لحاظ سے یتیم کرنے کی سازش کی گئی، اور 1857 کی جنگ آزادی میں 10 لاکھ سے زیادہ علماء، طلباء اور اہل دین، حفاظ کو ہندوستان کے شہروں میں پھانسیاں دی گئیں اور سر عام ان کو درختوں سے لٹکایا گیا، اس وقت ہمارے اسلاف نے ضرورت محسوس کی کہ اب یہ معاملہ بادشاہوں اور حکومتوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور اگر اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا جان لیوا اور اسلام پر قائم رہنے کے لیے ایک معاشرہ تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر انبیاء کے وارثین، العلماء ورثۃ الانبیاء، وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا بل ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء وراثت میں مال، دراہم، پراپرٹیاں نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. فمن اخذ به، جس کسی نے علم حاصل کر لیا ہو، اخذ بحظ وافر، تو اس نے خیر کثیر حاصل کر لیا اور بہترین چیز حاصل کر لی، اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی اس کے لیے مشعل راہ ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے لیے وہ ضمانت ہے کامیابی کی. تو ہمارے مدارس میں رمضان المبارک کا مہینے کے بعد شوال میں داخلے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے چپے چپے، ذرے ذرے سے، جب تک ہمارے جنرل مشرف صاحب نے پابندی نہیں لگائی تھی تو دنیا سے لوگ آتے تھے اور وہ داخلہ لیتے تھے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. پورے عالم سے جہاں جہاں مسلمان کو احساس ہوتا، جہاں جہاں مسلمان سنت پر عمل کرنے کا متلاشی ہوتا، جہاں جہاں مسلمان کو توحید کی خوشبو کی تلاش ہوتی، تو وہ اس خوشبو کی تلاش میں گھومتے گھومتے بر صغیر پاک اور ہند کے علماء کے مدارس میں پہنچتا ہے، اور پھر وہاں پہ اس کو احادیث پڑھائی جاتی ہیں، امام بخاری کی کتاب، امام مسلم کی کتاب، امام ترمذی کی کتاب، امام ابو داؤد کی کتاب، ابن ماجہ، نسائی اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح معانی الآثار، اور اس کے علاوہ مشکات شریف، اس کے علاوہ ہدایہ، اور اس کے ساتھ شرح جامی، تاکہ عربیت میں بھی وہ کامل ہو جائے. شرح جامی عربیت میں گرامر میں ایک بہت اہم کتاب ہے. اللہ تعالی حضرت والد صاحب کے درجات بلند فرمائے. مجھ سے فرمانے لگے کہ جب میں نے ابتدا میں چھوٹی کتابیں پڑھانا شروع کی، کہنے لگے شرح جامی پڑھانی ہوگی، اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے. ہمارے استاد محترم اور اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے استاد محترم حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے ہم نے پڑھی تھی وہ، اور انہوں نے بڑی شان سے ہمیں پڑھائی تھی. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا شرح جامی پڑھانی ہے تاکہ گرامر پکی آ جائے اور عربیت میں کمال حاصل ہو جائے. اور پھر فرماتے تھے کہ اگر عربیت آ جائے تو پھر اس کے بعد تفسیر اور حدیث اور فقہ وہ آسان ہو جاتی ہے. روح پدرم شاد کہ او گفتبا استاذ، فرزند مرا عشق بیا موز دیگر ہیچ. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب اپنے خاص وجد میں آتے تو یہ شعر پڑھتے تھے کہ میرے والد پہ اللہ کی رحمتیں ہوں کہ انہوں نے استاذ سے کہا کہ میرے بیٹے کو عشق سکھا دو، باقی چیزیں چھوڑو. تو یہ سب ان کی تربیت ہے اور سب ان کی طرف سے بہترین تعلیمات کا اثر ہے. میں انسان ہوں اور انسان میں تو کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ علم دے دے. آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، مجھے توفیق دے، اور یہ عظیم ذمہ داری جو ان ناتواں کندھوں پہ آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق دے. تو الحمدللہ تعلیمی سلسلہ جاری و ساری تھا. تقریباً کم و بیش 2500 کے قریب مسلمانوں کے بچے جامعہ عربیہ احسن العلوم میں درس نظامی میں داخل اور پڑھ رہے تھے. کسی نے ابتدا پڑھ لیا، کسی نے ثانی پڑھ لیا، کسی نے ثالث پڑھ لیا، کسی نے رابع پڑھ لیا، اور آہستہ آہستہ وہ علوم کے سلسلے کے قریب ہوتے چلے گئے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب یہ جو اسلامی مہینہ شروع ہوا ہے رجب کا مہینہ، یہ شرعی مدارس میں ختمات کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تانے دینے والوں کی، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کی جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ بدعت کرتے ہیں. اس لیے کہ بدعت وہ ہوتی ہے جسے دین کا حصہ قرار دے دیا جائے. آپ کے ہاں اگر کوئی عید میلاد النبی میں نہ آئے تو آپ کہتے ہیں یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، یہ وہابی ہے. ہمارے ختم میں کو آئے سو بسم اللہ نہ آئے، ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں. آپ کے ہاں کوئی جلوس نہ نکالے تو آپ اس کو باتیں سناتے ہیں اور اس کو اس کے ایمان کمزور قرار دیتے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی آئے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل نازل کرے، اور اگر نہیں بھی آیا تب بھی وہ ہمارے لیے محترم اور ہمارا بزرگ، ہمارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کرے. تو یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو خیر کی مجلس ہے. ایک عالم اگر مسجد میں آئے اور تقریر کرے اور لوگ کہیں کہ یہ بدعت شروع ہو گئی، یہ بدعت نہیں ہے، عین سنت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور آپ کے ارشادات کا احترام ہے، اور اس کو امت میں اجاگر کرنے کا ایک عظیم موقع ہے. جیسے ہر ادارے میں، ہر تعلیمی یونیورسٹی میں، کالج میں ایک اینول پروگرام ہوتا ہے جس میں وہ اپنی کارکردگی، اپنے طلباء اور اپنی تمام سلسلوں کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اس طرح ایک مجلس مقرر کی جاتی ہے جسے ختم بخاری شریف کہتے ہیں. نہ اس کی تاریخ متعین ہوتی ہے، نہ اس کا وقت متعین ہوتا ہے، نہ اس کی کیفیت متعین ہوتی ہے. ہاں، ایک خیر اور دین کی مجلس ہوتی ہے جس میں علماء، مشائخ، بزرگان دین تشریف لاتے ہیں، اور ان کے سامنے وہ طلباء جو 10-12 سال کے طویل علمی سفر کے بعد اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے، اپنے تمام لگژری آسائشیں چھوڑ کے مساجد اور مدارس میں آ کے دو وقت دال روٹی کھا کے قال اللہ قال الرسول کا درس سیکھتے ہیں، ان کا وہ درس اپنے اختتام کو پہنچ رہا. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ اولیاء اللہ ہیں کہ اس دور میں جہاں ہر جگہ مال کی تلاش ہے، جہاں ہر جگہ انسان اپنے لیے بڑی آسانیاں اور مرتبے تلاش کرتا ہے، تو یہ شوال میں چند جوڑے اور رومال لے کے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کے دین سیکھنا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے اندر ایک یہ عظیم خیرات کا اور چیریٹی اور این جی او کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے. جنرل مشرف صاحب خود ایک دفعہ یہ بیان میں فرما چکے ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہے، جب ان کو مدارس والے کسی کام میں یاد آئے تو کہنے لگے کہ مدارس تو پاکستان کی ایک بہت بڑی این جی او ہے، ہمیں این جی او ہونے پہ کوئی فخر نہیں ہے، ہاں خیر کے کام پہ فخر ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے انبیاء اور مرسلین تھے اور جو نیک اور اولیاء تھے وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. فاستبقوا الخیرات، اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا گیا کہ تم ایک دوسرے سے نیکی کے کام میں آگے بڑھا کرو. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ الحمدللہ تقریباً 200 کے قریب علماء کرام اس سال دستار فضیلت ان کے سر پہ باندھی جائے گی، اور ان سے یہ وعدہ لیا جائے گا کہ اب تم اللہ کے دین کے وارث ہو، اب تم انبیاء کے وارث ہو، اب تم اللہ کے دین کے حامل ہو، لہذا اب روئے زمین پہ تم جہاں بھی ہوگے تم اللہ کے دین کا پرچار کرو گے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت اس کو لے کے آگے امت میں پہنچاؤ گے. یہ تمام سلسلہ علم کا، علماء کا، مدارس کا، ایک خاص سازش کے تحت اس کو اجنبی بنا دیا گیا ہے، اس کو ایک خاص سازش کے تحت مسلمانوں سے دور کیا جا رہا ہے. ورنہ آج بھی آپ تشریف لے جائیں، خواہ وہ مراکش کی دینی درسگاہیں ہوں، یا وہ مصر کی قاہرہ کی الازہر ہو، یا وہ ازبکستان میں سمرقند اور بخارا کے مدارس ہوں، آج بھی وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر تعلیم اور تعلم کے مراکز و مدارس ہوتے تھے. ابھی تک یہ جو ماوراء النہر کے ممالک ہیں، ازبکستان، تاجکستان، سوویت یونین کا بڑا خطرناک دور گزرا ہے ان پہ، مسلمانوں کی تشخص کو مٹا دیا گیا، داڑھیوں پہ پابندی اور کرتا شلوار پہ پابندی، مسجدوں میں جماعت پہ پابندی، جمعے کے اجتماعات پہ پابندی، ایسے ایسے دور گزرے ہیں۔ لیکن آج بھی آپ وہاں چلے جائیں اور پتہ کر لیں تو جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جب مدارس تھے تو اس میں بخاری جیسے لوگ نکلتے تھے، جب مدارس کامیاب ہوں اور ان کی ریاست کی سطح پہ سرپرستی کی جائے، خلافت کی سطح پہ سرپرستی کی جائے، تو پھر اس میں امام مسلم، امام ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ جیسے لوگ نکلتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت ان علاقوں کی ہے، ماوراء النہر کی ہے۔ تو بہرحال میرے محترم بھائیوں، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، آپ ایک بہترین زندگی میں رہ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ مشکلات ہوتی ہیں۔ مشکلات تو ہر کسی کے لیے ہیں، جہاں مشکلات نہیں وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے۔ اور دنیا میں جب تک انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ اس کو شکر بجا لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اس کو قدردان ہونا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ لہذا ان احسانات میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ اہل دین، علماء کرام اور اللہ کے دین کے جو ورثاء ہیں، ان کی سرپرستی کی جائے۔ سرپرستی کا کیا مطلب ہے؟ ان کی خوشی میں آپ شریک ہوں اور ان کا اپریشیٹ کریں، ان کا حوصلہ آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، اگر ان کو کوئی ضروریات ہو اس کو پورا کیا جائے، تاکہ وہ آگے بڑھ کے آپ کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور آگے جا کے انشاءاللہ تعالی وہ امت کے لیے جب قائد اور رہنما بنیں گے تو ان کے اس ہر ہر عمل میں آپ کا وافر حصہ ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، علم آسمانی علم ہے، اور علم کا جو سرچشمہ ہے وہ وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں حضرت آدم کو تعلیم دی گئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ہاں، انسان کا رتبہ، انسان کا مقام اور انسان کا مرتبہ وہ فرشتوں اور بڑے بڑے فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، انسان تھے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی۔ اور ارائیت اذا تولا عبدا اذا صلا، سورہ علق کی آیات ہیں، کہ آپ نے دیکھا اس بندے کو جو میرے بندے کو نماز پڑھتے ہوئے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور مرتبے میں بندگی وہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت وہ آپ کی شان کو اور بڑھاتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں لاتی۔ وہ بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام تقاضے آپ میں بھی رکھے ہیں جو عام انسانوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب نبوت اور رسالت کا درجہ عطا فرما دیا گیا تو اس کے لیے پھر لازم ہے کہ وہ معصوم ہو، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہوتے ہوں، تاکہ وہ امت کے لیے مقتدا بنے اور لوگ اس پہ اعتماد کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک تمام کے تمام معصومین ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ خطا الگ چیز ہے اور گناہ الگ چیز ہے۔ خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کے بعد جو احوال آئے، حضرت تشریف لے گئے، مچھلی نے کھا لیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے اور دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، پاک ہے تیری ذات، انی کنت من الظالمین، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم، بس ہم نے ان کی وہ دعا قبول کی اور حضرت کو تکلیف سے نکال لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، ولا تقربا هذه الشجره, اس درخت کے قریب نہیں جانا. فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما, لیکن وہ خطا ہو گئی اور درخت کے قریب چلے گئے, کھا لیا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر فوراً متوجہ ہو گئے استغفار کی طرف اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اے اللہ ہم سے گناہ ہو چکا ہے, ہم سے خطا ہو چکی ہے اور ہم سے اجتہادی بھول ہو چکی ہے. وہ بیمان ابلیس جس کو سجدہ نہ کرنے پہ راندہ درگاہ کیا تھا اور وہاں سے اس کو بھگایا تو وہاں وہ دھمکی دے کے گیا تھا کہ اللہ میں آپ کے شکر گزار بندوں کو ناشکرے بناؤں گا, میں آپ کے نیک بندوں کو گناہگار بناؤں گا, اور کسی طرح وہ وہاں پہنچ گیا. علماء کرام نے تفاصیل بیان کی ہے, اگر زیادہ شوق ہے تو انشاءاللہ تفسیر میں تشریف لائیے, اس میں سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ دعا قبول ہو گئی. فنسیا آدم ولم نجد له عزما, قرآن میں اللہ فرماتا ہے حضرت آدم سے خطا ہوئی, ان کا ارادہ نہیں تھا. انبیاء کی طرف سے صفائی خود اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں اور قرآن پیش فرما رہا ہے. میرے محترم بھائیوں, انشاءاللہ تعالی آنے والے پیر کے دن جامع عربیہ احسن العلوم میں جو اختتامی مجلس ہوتی ہے تعلیمی سال کی بخاری شریف کی دعا, ہمارے بہت ہی بزرگ اور محترم حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سفر اور حضر کے ساتھی اور جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے استاد الحدیث اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں بنوری ٹاؤن کی مسجد میں نماز پڑھانے والے ہمارے استاد حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ محترم ہم پہ سلامت رکھے. اسلاف کی آخری نشانی ہیں اور حقیقت میں علماء جن سے ہم نے پڑھا اور جنہیں دیکھا ان میں آخری نشانی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو قائم اور دائم رکھے. ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں, آخری حدیث کا سبق پڑھائے اور اس کے بعد دعا فرما دیجئے. انہوں نے میری گزارش قبول فرمائی تو انشاءاللہ تعالی شہر کے دیگر مستند علماء جو جامعہ سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, ان کو بھی دعوت ہے اور آپ حضرات کو بھی دعوت ہے. اس لیے کہ جامعہ آپ لوگوں کی وجہ سے جامعہ ہے, ہم آپ کے شہر میں رہ کے یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی توجہات اور کوششوں سے الحمدللہ آج کم و بیش 3500-4000 بچے اور بچیاں تعلیمی سلسلوں میں آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ سرپرستی جاری رہنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقیات کرے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ ہمیشہ علم کی سرپرستی فرماتے رہیں. اللہ تعالی مسلمانوں میں علم اور عمل کو عام فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے, بیوی کا عدالت سے خلع لینا جبکہ شوہر رضامند نہ ہو معتبر ہے یا نہیں؟ دیکھیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کو علماء کرام اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جو خلع ہے یہ حقیقت میں لین دین کا مسئلہ ہے. یعنی خاتون اپنا مہر معاف کرتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ اپنی خلاصی چاہتی ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں. تو قاضی کو چاہیے کہ وہ جس طرح ایک عام لین دین میں فریقین کے دلائل سن لیتا ہے اور اس کے بعد پھر حق جاننے کی کوشش کرتا ہے, تو عدالت پوری کوشش کرے کہ وہ خاتون کا موقف بھی سنے اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کا بھی موقف سنے. پھر اگر شوہر ثابت ہو جائے کہ ظالم ہے یا وہ اس اہل نہیں ہے کہ اس خاتون کو اپنی نکاح میں رکھ سکے, تو آج کل موجودہ جو انگریزی عدالتیں ہیں اس کا فیصلہ بھی علماء نے قائم مقام قرار دیا ہے قاضی کے. یعنی اگر عدالت نے شوہر اور خاتون دونوں کے موقف سن کے دلائل کو دیکھتے ہوئے شوہر کو گناہگار ثابت کر کے خاتون کو خلع دے دیا تو خاتون آزاد ہو جائے گی اور وہ اس کے بعد دوسرا نکاح عدت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کر سکتی ہے. اور اگر عدالت نے ظلمن یعنی شوہر کو بلایا بھی نہیں، اگر بلایا تو اس کی بات نہیں سنی، اگر بات سنی تو اس کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ دیا، حالانکہ شرائط اس طرف زیادہ تھیں۔ اس صورت میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عدالت کا خلا وہ خلا نہیں ہے، وہ خاتون بدستور اس کے نکاح میں ہے، اور جب تک یہ نکاح ہے دوسرا نکاح جائز نہیں۔ بچپن میں طے ہونے والے رشتے پر جبرن نکاح کرانا کیسا ہے، سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچپن میں جو رشتے کیے جاتے ہیں یا بچپن میں جو آپس میں بات کر لی جاتی ہے، اس کی جب تک نکاح نہ کر لیا جائے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور شامی میں، یعنی جو مشہور کتاب ہے فتاوی شام، اس میں یہ کہا ہے کہ جب خاتون عاقلہ اور بالغہ ہو جاتی ہے لانقطاع الولایۃ، تو پھر جو اس کے ولی ہوتے ہیں ان کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، خواہ باپ ہو، خواہ دادا ہو یا چاچا ہو۔ جب خاتون عاقلہ اور بالغہ ہو چکی ہے اور وہ کسی جگہ پہ نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو تمام خاندان مل کے اس کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہاں نکاح کر لے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ولایت کی ولایت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ مولا، یعنی جو اس کا ولی کے نیچے ہوتا ہے، وہ غیر بالغ اور غیر عاقل ہو۔ جب اس میں عقل اور ولایت آ جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی مرضی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سوال پوچھا ہے، اگر بکرا صدقہ کرنے کی نظر مانی ہو لیکن بکرا نہیں ملا، تو کیا اس کی رقم دینا بالکل جائز ہے؟ اور علامہ ابن عابدین نے شامی میں ہی یہی فرمایا کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ وہ دمبا ذبح کرے گا اور دمبا ذبح نہ کر سکا، تو اس کا جو رقم کے برابر مال ہے وہ فقراء میں دے دیا جائے۔ یہ مسئلہ آج کل ہمیں بھی پیش آتا ہے، اور آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ کیونکہ جامعہ میں بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، ایک صاحب تشریف لاتے ہیں کہ جی مجھے صدقہ کرنا ہے، یا مجھے گائے ذبح کرنی ہے، یا مجھے بکرا ذبح کرنا ہے، اور مصارف میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی اور جگہ پہ، مثلا بجلی ہے، مثلا گیس ہے، مثلا دیگر ایکسپنسز ہیں، تو ان کی اجازت سے ہم اگر وہ اجازت دیں تو وہ رقم ہم اس جگہ پہ خرچ کر لیتے ہیں، اور امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ صدقہ قبول بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی پورا پورا ہوگا۔ البتہ فقہا نے اجازت دی ہے جانور کی جگہ اس کے، یہ مسئلہ قربانی میں نہیں ہے، یہ بس مسئلہ صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ پوچھا ہے ایزی لوڈ پر ملنے والا کمیشن۔ دیکھیے، ایزی لوڈ یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں کمپنی آپ کو سروس دیتی ہے۔ اگر کوئی وہ مستعمل کرنے والا صارف ہے تو اس کو سروس مل رہی ہے، اگر دکان والا ہے تو وہ آپ کو سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سروس چارجز یا وہ دکان میں جو ایجنٹ بیٹھا ہے اس کا کمیشن، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے یہ۔ اگر کوئی اور نام اس کو دیا جائے گا اور تعویلات کی جائیں گی تو یقیناً پھر محل نظر ہے۔ سوال پوچھا ہے، میرے گھر میں، میت کے گھر میں کھانا کھانا۔ دیکھیے، میت کے گھر میں کھانا کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ، فإنهم مسهم شغلتهم عن طعامهم، اس لیے کہ ایسی مصیبت آئی ہے کہ ان کو کھانا بنانے کا موقع نہیں ملا ہے۔ تو میت کے گھر سب پہنچ جائیں اور وہاں کھانا کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوں، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں میت ہوئی یا جہاں پہ مشکل آئی، ان کی مدد و نصرت کی جائے اور ان کے لیے کھانا تیار کرا کے لے کے جایا جائے، اور ہاں پھر وہاں جتنے مہمان ہوں وہ سب کھا سکتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے ہے، وہ خدا نخواستہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ قبر کے پاس نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے قبر کے پاس نماز پڑھنا اور ایک ہے قبرستان کے قریب میں نماز پڑھنا۔ قبر کے پاس نماز پڑھنا تو حدیث شریف میں ہے، نہا عن الصلاۃ فی القبور، اور فقہاء کرام نے بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان ہے لیکن اس کے قریب ہی مسجد ہے، یا قبرستان ہے اور اس کے قریب ہی مصلی ہے، اور مثلا کتنی عظیم مسجد، مسجد نبوی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو صاحبین، ان کی قبریں موجود ہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جب نماز کا مستقل وہاں اہتمام ہوتا ہو، اور مسلمانوں کو معلوم ہو کہ یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اور کسی صورت میں بھی قبر کو سجدہ کرنے کا کوئی شائبہ نہ آ رہا ہو، تو ایسی مسجد میں قبر کے آس پاس بھی نماز پڑھنا درست اور جائز ہے۔ لیکن عموماً چونکہ ہمارے ہاں خاص طور پر بر صغیر میں لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے قبلے کے بجائے قبر کو سجدہ شروع کر دیتے ہیں، لہذا علماء کرام نے نہایت احتیاط کا حکم دیا ہے، بہت خیال سے چلنا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہو کہ قبر آس پاس میں ہے تو پھر سترہ کر لیا جائے، یعنی ایک ایسا کوئی ڈنڈا یا کوئی لکڑی یا کوئی رکاوٹ سامنے کر لی جائے تاکہ یہ مشاہبہ بھی نہ ہو کہ یہ آدمی قبر کی عبادت کر رہا ہے، تو نماز درست ہو جائے گی. پوچھا ہے کہ جی آبائی وطن میں زمین بیچ دی ہے تو اب میں وہاں جا کے قصر نماز پڑھوں یا مکمل نماز پڑھوں؟ دیکھیے اصل میں شریعت مطہرہ میں جو مسافر یا غیر مسافر کا فیصلہ ہے وہ دو چیزوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کی ملکیت میں کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر ملکیت میں کچھ نہیں ہے تو آپ وہاں مسافر ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب تشریف لے گئے فتح مکہ میں، آپ نے وہاں قصر نماز پڑھی. مکہ والوں نے بڑی حیرت کی کہ آپ قصر کیسے پڑھ سکتے ہیں، آپ تو قریشی ہیں، آپ تو مکی ہیں. فرمایا کہ ما ترک لنا عقیل بیتا، عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کچھ بیچ ڈالا ہے. لہذا اگر آپ کے علاقے میں آپ کی زمین ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، وہاں جائیں گے تو آپ مسافر نہیں ہیں، وہاں آپ مقیم ہیں، خواہ گھر والے ساتھ ہوں یا نہ ہو قطع نظر اس سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ اگر کہیں رکنے کا ارادہ ہے تو وہ آپ وہاں مقیم والی نماز پڑھیں گے، اور اگر 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے تو وہاں مسافر ہیں، پھر وہاں مسافر والی نماز پڑھی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. وبا اور بیماری جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے ہماری حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کے درمیان اس بیماری اور ان مشکلات کو جلد از جلد ختم فرما دیں. ہمارے بزرگ اور حضرت والد صاحب کے خاص شاگرد ہمارے عبدالباری بابا، جن کے ہاتھ میں فریکچر آ گیا پھسلنے کی وجہ سے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اور کوئی کسی مشکل میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزائن میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے سب کے مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، دعائیں قبول اور مقبول فرمائے. آنے والے مراحل، بخاری شریف کا ختم، طلباء کے امتحانات، تفسیر، رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو نصیب فرمائے، ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير.